ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، ہے نازم ہے شیعہ، علی علی مولا، علی علی مولا، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، فقط ہے حزب الہی رہبر سید خامنائی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، خامنائی، خامنائی، خامنائی رہبر، ہے ہاتھ بن نزلہ، 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 اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب، اللہ کے ہے مشہور، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ،
ہم حق کے قائل ہیں، حق بات کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہم لوگ نہ ڈرتے ہیں، ملا ہم کو حیدر کے گھرانے سے، ہم کی مودت میں خوش ہو کے مرتے ہیں،
ہم سے ہے دور اپنا منشور، ہم نوکر زہرا صاحب، اللہ کے ہے مشہور، ہے ہاتھ بن نزلہ، ہے ہاتھ بن نزلہ۔
یہ سلسلے مجالس کی آخری مجلس آپ پہنچی، آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے، ہمارے زیدی برادران جو خادم ہیں اس فرش اعضا کے گزشتہ 20 سال سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے، 20واں سال تو میرا ہے، ان کے مرحومین کے لیے اور تمام شہداء ملت جعفریہ کے اس علیہ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ سارے مومن مومنات نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ظاہر کے مصائب کے بعد ماتم ہوگا، نواخانی سے نظرنی دعا کا وقت نہیں ہوگا، آپ سے التماس ہے جہاں کہیں بھی مومنین مومنات آباد ہیں، بار الہ ان کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، خاص طور پہ جو بے روزگار ہیں ہمارے مومنین، پروردگار بحق شہداء کربلا انہیں روزگار عطا ہو، جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دے، خاص طور پر جو بیمار ہیں بہت سارے، اور انہیں میں یہ دو بھائی جنہیں حادثہ پیش آ گیا ہے ہاسپٹل میں ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھ کے بہت سارے مریضوں نے کہا ہے، اور یہاں بھی بہت سارے ہمارے بزرگ موجود ہیں کہ جنہوں نے کہا ہے، دعا کیجئے بحق کے بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ و عاجل عطا ہو، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اور عزیز و ایک اور ذمہ داری بھول نہ جاؤں، ہماری یہ الغازی اسکاؤٹس کے جوان جو مسلسل 9 روز سے 9 دن سے اس مجلس میں خدمات انجام دے رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، بلکہ پہلی محرم سے ہی بیچارے جوان ہمارے انتظامات میں مصروف، اور اس سلسلے میں انہیں کافی اپنے ہی مومنین کی باتیں بھی خامخواہ ہی سننا پڑ جاتی ہیں، کیونکہ مومنین تو یہ سمجھتے ہیں کہ سب کے سب معذرت کے ساتھ، کچھ مومنین ایسا سمجھتے ہیں کہ سب ہمارے نوکر ہیں ملازم، ایسا نہیں ہو تو بیچارے خدمت انجام دیتے ہیں آپ کی، تو میں بارہا کہتا ہوں کہ کبھی ان سے ایسی بدتمیزی وغیرہ نہ کیا کریں، وہ آپ ہی کے بچے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ گاڑی ادھر لے جاؤ تو آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں سے پیدل اتر کے چلے جائیے تو آپ کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں، لہٰذا ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور ہمارے پولیس کے جوان، رینجرز کے جوان مسلسل یہاں پہ خدمت، سیکورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور دہشت گرد جو پورے ملک کے دشمن ہیں، سب کے دشمن ہیں، فوج کے، پولیس کے، ہمارے، آپ کے، شیعہ کے، سنی کے، اب تو سب کے سامنے آ گیا کہ سب کے ہی دشمن ہیں، بارِ الٰہ ان دہشت گردوں کو نیست و نابود کر دے، ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور دشمنوں کی سازشوں کو اسی کی طرف پلٹا دے۔ رہبر معظم انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، جمہوری اسلامی کی داخلی اور خارجی دشمنوں کے شر سے حفاظت فرما، حزب اللہ کو اسرائیل پر غلبہ اور فتح عنایت فرما، نصر اللہ اور احمدی نژاد جیسے سپوتوں کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، تمام علماء کرام مراجع الزام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، تمام مومن کی حفظ و سلامتی کے لیے، جن جن کے میں نے ذکر کیا ان سب کی سلامتی کے لیے ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے گا۔ اب یہ تو بطور کلی میں نے سب کا ذکر کر دیا، لیکن خصوصی طور پہ بطور کلی عرض کر رہا ہوں کہ تبرک بھی یہاں بنتا رہا آپ کے لیے، پیش چائے کا کبھی کافی پیش ہوتی رہی، آپ کی نظر کے سامنے آپ کے لیے نظر ہوتی رہی ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجیے جو اس میں خدمت میں پیش پیش تھے، ہمارے مووی بنانے والے اور یہ دوسرے آزاد جو بھی جس طرح سے انتظامیہ یہاں کے ٹرسٹی جو بھی ہیں، بہرحال جس نے جس انداز میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، مل کر ایک بلند آواز سے صلوات بھیج دیجیے محمد۔ خلاصہ کرنا ہے آخری حصے میں جو دو تین خاص خاص باتیں ہیں بس ان کو پیش کریں گے، چیدہ چیدہ آخری مجلس مصائب کو بھی ہمیں تھوڑا سا وقت زیادہ دینا ہے، اس کے بعد نوحہ خانی سینازنی بھی ہونی ہے، تو ہم بس تمہید کے طور پہ بات وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے روز کر رہے ہیں، اسیروں کا معاملہ کہ الحمدللہ پیش رفت ہو رہی ہے، سب جو ہے لگے ہوئے ہیں، خدا بہتر کرے گا، آپ دعا کرتے رہیے، کوششیں لوگ کر رہے ہیں، ہاں بس یہ دھیان رکھیے کہ جب اگر کوئی ایسی کال دی جائے تو پھر یہ خالی نعرے تک کی بات نہیں ہوگی، پھر سب کو نکل کے آنا پڑے گا، خام خام مجلس میں بیٹھ کے نعرے لگانے کا وہ نتیجہ نہیں نکلتا جب تک انسان، جب قوم پہ وقت پڑے، جب تک سڑک پہ نہ نکلے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ امید یہ کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی، لیکن اگر آ گئی تو پھر سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری ہے، یہ 11 بچے یا 12 بچوں کا معاملہ، کسی ایک گھر کا یا دو گھر کا معاملہ نہیں ہے، قوم کا معاملہ ہے، ہم سب کا معاملہ ہے، ہم سب کو اس کے لیے آواز اٹھانی ہے اور ہم اٹھا رہے ہیں۔ کل میں نے جو عرض کیا تھا پھر تکرار کر رہا ہوں کہ یہ کہنا چھوڑ دیجئے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے لیے، کیا ہو رہا ہے، یہ آپ کی بے حسی کی دلالت ہے، کیا ہو رہا ہے، آپ خود کیا کر رہے ہیں، آپ صرف اس لیے رہ گئے کہ دوسروں سے سوال کریں تو بھائی کیا ہو رہا ہے، بات کہاں تک پہنچی، کس لیے، یہ طریقہ نہیں ہے نا کوئی، کسی سب کی ذمہ داری، ہم سب برابر کے ذمہ دار ہیں، اپنے اپنے طور پہ، اپنی اپنی جگہ، جو کر سکتا ہے وہ ضرور کوششوں میں حصہ لے، باقی اللہ مالک ہے۔ ابھی کوئی نئی بات تو ہے ہی نہیں، 1400 سال سے انہیں مسئلوں سے گزر رہے ہیں، مراحل سے گزر رہے ہیں، گزرتے رہیں گے، دیکھی جائے گی آگے جو بھی ہے، نہ ہم اپنے راستے سے ہٹنے والے ہیں، نہ ہم منہ پھیرنے والے ہیں، نہ میدان چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں، یہی میدان ہے 1400 سال سے حق اور باطل کا، اس میں ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک ڈٹے رہیں گے، اپنے امام کے ظہور تک ڈٹے رہیں گے، اپنے امام کی شان میں سرخرو جائیں گے، سرخرو حاضری دیں گے کہ بزدلوں کی طرح گھر میں نہیں بیٹھے تھے، جب وقت پڑا تو ہم نے باہر نکل کے آواز اٹھائی تھی اپنی اپنی سطح پہ۔ ایک بار اور صلوات بھیجیے ان بصیروں کی رہائی کے لیے، جو ہم نے آپ کے سامنے دستور پیش کیا، دستور جہانبانی کہہ لیجئے، دستور حکمرانی کہہ لیجئے، دستور انسانیت کہہ لیجئے، کوئی اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن امامت کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کر دی مولانا نے، کوئی یہ نہ کہے کہ سسٹم نہیں ہے، ایک سسٹم دے دیا، اب اس کو جو اپنا نہیں رہے ان کے اپنے مسائل ہیں، کیونکہ اس سسٹم پہ عمل کر کے ان کی لوٹ مار تو نہیں ہو سکتی، چور بازاری تو نہیں ہو سکتی، عمر تو نہیں بڑھائی جا سکتی حکومت کی، دنیاوی حکومت کی، لہٰذا وہ نہ کرنے کا مسائل کچھ اور ہیں، جو اسلام کا نام لے گا وہ بھی عمل نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس اسلام کی وہ بات کر رہا ہے وہ اور ہے، اہل بیت کا سسٹم کچھ اور ہے، اہل بیت کا سسٹم یہ ہے کہ بھائی اپنے حصے کا بھی دوسرے کو دے دو، دوسروں کا سسٹم یہ کہ دوسروں کا بھی چھین لو، اس کے بعد بھی لقمہ نہیں چھوڑو، جو ہے وہ بھی نہیں چھینو اس کے پاس، تو یہ سسٹم ایک ہم نے اس لیے رکھا کہ ناقابل عمل نہیں، دنیا کے نقشے پہ دنیا نے دیکھ لیا، دنیا کے نقشے پہ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ نظام قابل عمل بھی ہے، اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے، اسی سسٹم کو روکنے کے لیے تو دنیا ایک طرف جمع ہو گئی ہے، کہ اگر یہ سسٹم آگے بڑھا، یہ سسٹم سب جگہ گیا تو پھر غریبوں کے وارے نیارے ہو جائیں گے، پھر جو نچلا طبقہ ہے طبقہ سفلا یہ اوپر آ جائے گا، یہ رول کرے گا، یہ حکومت کرے گا، اس کی سنی جائے گی، اس کی کوئی خوف نہیں ہوگا، اسے کوئی ڈر نہیں ہوگا، ایک سچ کا معاشرہ ہوگا۔ لہذا اسی لیے پوری طاقت دنیا نے لگائی ہوئی کہ جہاں اس دستور پہ عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں کا راستہ روک دیا جائے، اس جگہ کے راستے کو روک دیا جائے۔ سب سے بڑی پریشانی یہ ہے۔ اب اس دستور میں صرف قوانین نہیں، صرف شقے نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت، ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات، کیونکہ تزکیہ نفس کے بغیر کوئی دستور قابل عمل نہیں رہ سکتا۔ اب مولا آخر میں ارشاد فرماتے جو دو چار خاص خاص نکات ہیں بس وہ پیش کروں گا۔ یا مالک ولا تطفئن صلحا اذا دعاك عدوک، جب تمہارا کوئی دشمن، اذا دعاك الیہ عدوک، جب تمہارا کوئی دشمن تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے تو لبیک کہہ دینا۔ اگر دشمن تم سے صلح کرنے پہ راضی ہو جائے صلح کر لینا، بشرط یہ کہ اس صلحوں میں اللہ کی رضا ہو۔ للہ فیہ رضا، جس صلحوں میں اللہ کی رضا شامل ہو صلح کو قبول کر لینا، ورنہ صلح قبول نہیں کرنی۔ صلح اس لیے تمہارے لیے اچھی ہے کہ ایک تو تمہاری فوج کو آرام ملے گا، راحت سے رہے گی، تمہارے شہروں میں امن و امان قائم رہے گا، اس لیے صلح کے فیصلے کو قبول کرو۔ اگر کوئی صلح کی پیشکش کرتا ہے تو قبول کر لو، بس اللہ کی رضا کو دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں، کہ اللہ کی مرضی نہ ہو تم صلح کر لو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کی رضا اور ناراضگی کو کیسے پہچانا جائے؟ تین صلحیں آپ کے سامنے مختصر مختصر پیش کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہاں رضا ہوتی ہے کہاں رضا نہیں ہوتی۔ صلح حدیبیہ میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اور صلوات بھیجی، اللہ کے رسول نے صلح قبول کی کہ نہیں کی، صلح پہ راضی ہوئے کہ نہیں ہوئے، حالانکہ سارے مسلمانوں کے منہ بگڑ گئے کہ اتنا بڑا مجمع ہونے کے باوجود صلح کی جا رہی ہے، لیکن آپ کو کسی تاریخ میں، کسی کمزور روایت، کسی ضعیف روایت میں مولا کی ناراضگی نظر آئی؟ اس صلح میں جب سارے مسلمان ناراض ہیں، جذبات میں آ گئے ہیں، جذباتی ہو گئے ہیں، رسول کے فیصلے پہ دل ملول ہو گئے، رنجیدہ خاطر ہو گئے ہیں، کہیں دیکھا آپ نے کہ مولا کے پیشانی پہ کوئی شکن آئی ہو، کوئی بل آیا ہو، کسی جملے سے اظہار ہوا؟ نہیں، راضی با رضا ہے، رسول خدا ہے نا، مولا کی ذات کیوں؟ جانتے ہیں کہ اس صلح میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اچھا، جب مولا کی، اب نتیجہ بعد میں دیں گے، پہلے تینوں صلحیں رکھ دیں آپ کے سامنے، امام حسن علیہ السلام کے سامنے، ادھر سے آئی صلحوں کی پیشکش، اس طرف سے آئی نا، قبول کر لی، حالانکہ آپس میں لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، لوگوں نے حملہ کر دیا، خود معصوم کے خیمے پہ حملہ کر دیا، حتیٰ کہ نیزے کا وار تک کیا، آپ کی ران پہ، آپ کے نیچے سے مصلی بھی کھینچنے کی کوشش کی، حملہ کر دیا تھا نا خیمے پہ اپنے لوگوں نے۔ اور اس سے پہلے دوسرا موقع صفین کا، مولا کے سامنے صلح کا موقع آیا کہ نہیں آیا؟ لیکن مولا نے قبول تو نہیں کیا تھا نا، مولا کیا کہتے رہے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ مولا نے صلح کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ وہ تو ایسا ماحول بنا دیا گیا سول وار کا، آپس میں لڑائی کا، کہ 20,000 جو ایجنٹ تھے اشر بن قیس کی سربراہی میں، وہ تلواریں سونت کے اپنے ہی سپاہیوں کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی امام کے لشکر میں خانہ جنگی کی سی صورت حال بن گئی کہ اگر یہ آپس میں لڑے تو 15,000-20,000 یہ ایک دوسرے کی مار دیں گے۔ امام کے خیمے پر ہجوم کرنے کے لیے آئے مولا کے بیٹے، اور یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ان میں عبداللہ ابن عباس بھی شامل ہیں، محمد ابن ابی بکر بھی شامل ہیں، ان سب نے حصار بنا دیا کہ کوئی قریب نہ آنے پائے، مولا کے خیمے کی صورت حال یہ بن گئی۔ مولا تو نہیں چاہ رہے نا صلح، نہیں چاہتے صلح، نہیں کرنا چاہ رہے صلح، حکم دے رہے لڑو لڑو، وہ کہتے نہیں، بلائیں مالک کو، ورنہ بھی آپس میں تلوار چلی، شمشیر چلی گیا، ہنگامے کسی کیفیت ہو گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں تین صلح آپ کے ساتھ، مولا کیا فرما رہے؟ دو صلح کو قبول کرنا کہ جس میں اللہ کی رضا شامل ہو، کیونکہ اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ اچھا ہوگا. پیغمبر نے صلح قبول کی، مسلمان ناراض ہو گئے، مگر علی راضی تھے. خدا کا رسول جانتا ہے، رسول کا وسیع جانتا ہے، اللہ کا رسول بھی جانتا ہے، اللہ کا ولی بھی جانتا ہے کہ حدیبیہ میں جو صلح قبول کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے. یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے ہمارے ان کے درمیان، یہ معاہدے کی پابندی نہیں کریں گے، ہمیں جواز مل جائے گا. ابھی تو صرف زیارت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور جب یہ عہد شکنی کریں گے، جب یہ معاہدے کو توڑیں گے، تو پھر ہمیں مکے کو جو اصل لوگ ہیں، اصل لوگوں تک پہنچانے کا موقع مل جائے گا. یعنی مکہ جو اسلام کی ملکیت ہے، مکہ جو عبادت گاہ ہے، مکہ جو مسلمانوں کا حج کی جگہ ہے، یہ واپس مل جائے گا. رسول جانتے ہیں نتیجہ، رسول کا وسیع بھی جانتا ہے نتیجہ، لہذا صلح کو قبول کر لیا، کیونکہ اللہ کی رضا اس میں شامل ہے. اسی لیے اللہ نے اس صلح کو کیا قرار دیا، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عنایت کی ہے، ڈھکی چھپی نہیں. مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ کون سی صلح ہے کہ جس کے اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کی مرضی شامل ہے. جہاں امام کہہ رہے کہ لڑو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی مرضی صلح میں نہیں ہے، لڑنے میں ہے، مگر مسلمان نہیں مانے، نتیجہ کیا نکلا؟ اگر مولا کی مان لی ہوتی بات، پہلے امام حسن کا ذکر کر دیں. امام حسن علیہ السلام کیا چاہتے ہیں؟ صلح کا پیغام ادھر سے آیا ہے، امام نے نہیں دیا ہے، اس نے بھیجا ہے سادہ کاغذ کہ جو شرطیں لکھ دیجئے. مولا نے شرطیں لکھ دی، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ پوری کرنے والا نہیں، قیامت تک کے لیے ایک ننگوار اس کے ساتھ ہو جائے گا. ایک بات، دوسری بات، یہ جو میرے گرد ہیں، اگر یہ میرے چاہنے والے ہوتے تو میں کہتا تھا جنگ کرو تو جنگ کرتے، میں کہتا نہیں کرو تو نہ کرتے. یہ مجھ پر حملہ کرنا بتا رہا ہے کہ یہ میرے اطاعت گزار نہیں تھے، یہ دھوکے باز تھے، انہوں نے میری حمایت کا ڈرامہ رچایا تھا، یہ سب اس کے ایجنٹ تھے، اس لیے ان کو بھی بے نقاب کرنا تھا. اب آئیے صفین میں، مولا نہیں چاہتے صلح ہو کیونکہ اللہ کی رضا نہیں ہے، مگر ماحول ایسا بنا دیا گیا، مولا نے چھوڑ دیا، جاؤ جو تمہارا دل چاہے کرو. حتیٰ کہ جس کو مولا حکم بنانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں مانا، کوفیوں نے کہا کہ نہیں حکم بھی وہ ہوگا جسے ہم چاہتے ہیں، اب موسیٰ اشعری حکم بنے گا. مولا کہتے رہے کہ عبداللہ ابن عباس کو، ترمہ ابن عدی کو، ان میں سے کسی کو رکھو، یہ ہوشیار ہیں، وہ بہت چالاک ہے. کہ نہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، ہمارے یہاں متقی، پرہیزگار، مقدس، بزرگ، یہی ہے. عجیب آ جاتا ہے کبھی کبھی وقت، کبھی کہتے کہ علم اور شجاعت اور تقوی شرط ہوتا ہے، عمر اور بزرگی شرط نہیں ہوتی. وہ کبھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ لیتے کہ وہی لوگ، کیسا عجیب تماشا ہوتا ہے، انہی لوگوں کی زبانوں سے پہ یہ آ جاتا ہے کہ نہیں بھائی، بزرگی، مقدس، تقدس. بہر اپنے اپنے دور میں ہر کوئی اپنے لیے کچھ چیزیں رکھتا ہے. تو کہا کہ نہیں، یہ بزرگ ہے، یہ مقدس ہے، یہ باتقوا ہے، بڑا شریف ہے، بولنا بھی نہیں جانتا. تو جب بولنا نہیں جانتا تو اس سے کیا لڑے گا، اس کی مکاریوں کا جواب کیسے دے گا؟ وہاں تو بات کرنے والا چاہیے، اس کے مقابلے میں وہ مکاری کرے تو ادھر سے ہوش مندی تو ہو، ادھر سے مکاری نہ صحیح ہوشیاری تو ہو، ادھر سے عاقلانہ جواب تو ہو. مکاریوں کے جواب میں تو وہ کیا جواب دے گا جس کو کچھ بھی نہیں آتا، جا کے بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے، شکل آ جائے، تصویر آ جائے، پہنچا نہیں پہنچا آپ کی مرضی، صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر. تو یہ فوٹو سیشن کے شوقین آج نہیں، ہر زمانے میں تھے. بزرگ ہے، جا کے بیٹھ جائے گا، بیٹھ نہیں کافی ہے، آپ کی شکل آنی چاہیے، جواب دو یا نہ دو، بس بات اتنی سی ہے. ارے خدا کے بندوں کو خدا کا خوف کرو، پوری قوم کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے تو نہیں تیاریاں، تیاری کر کے جاؤ، نہیں تیاری ہو سکتی نہ جاؤ، شرمندگی کا باعث تو نہ بنو سب کے لیے. تو سمجھے ان کیا کوئی ہے ہی نہیں بولنے والا، ان کیا کوئی ہے ہی نہیں جواب دینے والا، تو وہی چکر چل رہا ہے نا، صفین والا، ادھر سے ابو موسیٰ اشعری، ادھر سے عمرو بن العاص جیسے چالاک اور عیار لوگ آ جاتے ہیں. یہ تاریخ ہے، ذرا سا غور کریں گے بات سمجھ میں آ جائے گی، سب کچھ وہی ہو رہا ہے بھائی، वही हो रहा है, वही किया जा रहा है हमारे साथ, प्लानिंग के तहत, मंसूबा बंदी के तहत यही किया जा रहा है आज भी, जो पहले किया गया था। उधर से वो आ गया तो मौला राजी नहीं थे कि नहीं सुलह नहीं करनी, अल्लाह राजी नहीं। क्यों? नतीजा क्या निकलेगा? अगर आज तुम सुलह कर लोगे, कयामत तक इस्लाम हकीकी को तरस जाओगे, मक्कारों की हाकमियत हो जाएगी। आज ये मक्कार बच गया, आज ये मक्कार अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो गया इस्लामी निजाम। हर मलिक, हर बादशाह जो बैठेगा अपने कानून को इस्लाम कहेगा, यही इस्लाम है। जनरल जिया भी कहेगा यही इस्लाम है जो मैं कह रहा हूं, अब्बासी खलीफा कहेंगे ये कह रहा है जो मैं कह रहा हूं वो इस्लाम है, और वो मुल्ला भी दो जमात पास कहेगा जो मैं कह रहा हूं यही इस्लाम है ना। लिहाजा नतीजा क्या होना है इसका? अल्लाह की रिजा जिस सुलह में ना हो, नतीजा क्या निकलेगा? खतरनाक निकलेगा। आज तक आलम इस्लाम भुगत रहा है उस मक्कारी को, मौला की ना सुनी, मौला कहते रहे कि सुलह नहीं करना, नहीं सुनी। मोजिजे से हर काम तो इमाम नहीं करता, सिस्टम एक बनाना है। आप साथ देंगे तो गाड़ी आगे चलेगी, नहीं देंगे नबी भी आगे चले जाएंगे, रसूल भी आगे चले जाएंगे, गिनती बढ़ती जाएगी। 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000 आते रहे जाते रहे, अपनी ड्यूटी करके चले गए। किसी ने मोजिजे से इनकलाब कोई थोड़ी लाया। इनकलाब तो जब ही आया जब लोग उठ गए। पैगंबर को किसकी मजाल है कि मक्के से निकाल दे, अब वो भी रात की तारीकी में, माजल्ला माजल्ला। पैगंबर को किस किस्म का कोई खौफ है या विलायत है? तकवीनी नहीं है? चांद के दो टुकड़े करने वाला पैगंबर, ये विलायत है ना, ये विलायत है तकवीनी है ना रसूल की, जो चांद को दो टुकड़े कर सकता है, जो सूरज को पलटा सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता? उसके लिए कौन सी बड़ी बात है ये मक्के के चंद सरदारों को जहन्नम रसीद कर देना? एक दुआ करे सब भस्म हो जाए, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं समझ में आ गई? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जब तक लोग तैयार नहीं होंगे, अंबिया भी आते रहेंगे जाते रहेंगे, जब लोग तैयार होंगे जब ही कुछ होगा, वरना नहीं होगा। लिहाजा हिजरत कर गए रसूल, क्योंकि लोग साथ देने वाले नहीं है। जो 83-85 हफ्सा भेज दिया उनको, जान बचाओ माल बचाओ चले जाओ, सादिर कर दो इनकलाब को, पहुंचा दो इस्लाम का पैगाम, चले गए। जब मदीने फाजला तैयार हुआ तो क्यों? क्योंकि लोग तैयार हो गए। लोग तैयार ना हो तो पैगंबर हो, रसूल हो, इमाम हो। इसीलिए वाकई करबला के बाद अइम्मा ताहिरीन, क्या विलायत नहीं है? क्या कुदरत नहीं है? साहिबे मोजिजा नहीं है? है ना, सब कुछ है, लेकिन नहीं, क्योंकि लोग तैयार नहीं है, लोग आमादा नहीं है। लिहाजा कोई इमाम मोजिजे से इनकलाब बर्पा नहीं करेगा, दिखा जरूर देगा दुनिया को कि मैं साहिब कुदरत हूं कि नहीं, अपनी इमामत के सबूत के तौर पे अपना मोजिजा दिखाया। हर इमाम ने दिखाया, चाहे तस्वीरों में जान डाल के, चाहे दरिंदों के दरमियान बैठ के, दरिंदों के सर अपने कदमों में झुकवा के, ये सब दिखाया। लेकिन मैदान अमल में जब तक लोग तैयार ना हो, कब होगा जहूर? इससे बड़ी कोई दलील हो सकती है? अंसार अंसार अंसार, जब लश्कर तैयार होगा जभी तो आएगा ना इमाम, क्यों अकेला कुछ नहीं कर सकता? तभी ये जवाब ना देना कि इमाम सब कुछ कर लेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जवाब था बनी इसराइल का, अंता व रब्बुका तज़हबा फ़क़ातिला, आप और आपका रब जाके नहीं लड़ सकते मूसा, हम तो यहीं बैठेंगे, आप लड़िए आपका रब लड़ेगा। क्योंकि उनकी ज़हनियत यही बन चुकी थी सदियों में कि जरा भी मूसा आएंगे सब वो नहीं करना है, हमें कुछ भी नहीं करना। खबरदार, इस फिक्र को करीब भी नहीं आने देना। इमाम का लश्कर, इमाम के सिपाही, इमाम के जानिसार, इमाम के कदमों पे जान निछावर करने वाले, इमाम के इशारे पे जान लुटाने वाले। अब समझ में आ गई मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूं? नहीं माना लोगों ने, چھوڑ دیا امام نے ان کے حال پہ، جاؤ جو فیصلہ کرو، میں تو تمہیں سمجھا رہا تھا۔ اب جس فتنے میں تم پڑے ہو، یہ فتنہ تمہارا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ آج تک اس فتنے نے پیچھا چھوڑا نہیں چھوڑا عالم اسلام کا؟ یہ ہے اللہ کی رضا یا ناراضگی، یہ دیکھ لینا کہ صلح کا نتیجہ کیا ہے۔ اور جب صلح کر لو تو آرام سے نہ بیٹھ جانا، مالک ہوشیار رہنا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن وقتی طور پہ صلح کر لیتا ہے اور موقع پاتے ہی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، لہذا صلح کے بعد بھی ہوشیار رہو، تیار رہو، بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ یعنی دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں نقصان پہنچا دے، وہ تمہیں نقصان پہنچا جائے، غافل دیکھے اور فوراً تم پر حملہ کر دے، ایسا نہ کرنا۔ اور اے مالک، خوریزی ناحق خون نہ بہانا، اگر کہیں جنگ کی نوبت ہی آ جائے ناحق خون نہ بہا دینا کہ غصے میں دشمن بھاگ جائے تم ان کے بچوں کو مار دو۔ میں تشریح کر رہا ہوں، یہ مولا کا جملہ نہیں، مولا کا تو ایک ہی جملہ ہے، ناحق خون نہ بہانا۔ اس ناحق خون کا کیا مطلب ہے؟ لڑائی ہوئی، دشمن بھاگ گیا، تم نے ان کی کھیتیاں جلا دی، تم نے ان کے بوڑھوں کو مار دیا، تم نے ان کی عورتوں کو مار دیا، تم نے ان کے بچوں کو مار دیا، جو جنگ میں نہیں تھے انہیں مار دیا، مردوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا انہیں مار دیا۔ ایسا نہ کرنا، یہ عذاب کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ناحق خوریزی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند، اور قیامت کے دن جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا وہ یہی ناحق خوریزی۔ بے ذنب قتلت، پروردگار عالم سب سے پہلے یہ جو بے گناہ لوگ سڑکوں پہ مار دیے جاتے ہیں صبح شام، مارنے والے مار دیتے ہیں ان کو، بعض تو تفریحاً بھی مار دیتے ہیں، چلو دشمن نہیں ملا کوئی تو مار کے جاؤ، استاد کو جا کے کیا بتائیں گے کیا کیا آج سارا دن، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے۔ یہ سب سے پہلے ان کا حساب ہوگا، یہ فریاد کریں گے پالنے والے ہمیں کیوں مارا گیا، کوئی گھر سے بےچارا سبزی لینے نکلا اندھی گولی لگ گئی مر گیا، کسی کا کوئی چھین لیا گیا مر گیا، کوئی چھینتے ہوئے مر گیا، کوئی چھنواتے ہوئے مر گیا، کوئی راستے میں جاتے ہوئے مر گیا، کسی کا نام اس کا جرم بن گیا، یہ نام ہے مار دو، کسی کی زبان جرم بن گئی، کسی کا علاقہ جرم بن گیا، کسی کی سرحد جرم بن گئی، یہ سب ناحق خون ہے نا۔ کبھی اپنے دل میں ان تعصبات کو جگہ نہ دینا، شیعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شیعت پوری انسانیت کا سائبان ہے، پوری انسانیت کا مظلوم، کسی جگہ کا ہو، کسی زبان کا ہو، کسی شہر کا ہو، کسی ملک کا ہو، مظلوم مظلوم ہوتا ہے بیچارہ، غریب غریب ہوتا ہے بیچارہ۔ کبھی ان چیزوں کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہ دینا۔ یہ ناحق خون جن کا بہا دیا جاتا ہے مختلف عناوین کے تحت، میں نے بتایا نا کہ ان عناوین کے مار دیا جاتا ہے، فلاں محلے کا مار دو، فلاں علاقے کا مار دو، فلاں سے ہمدردی رکھتا ہے لہذا مار دو، نہیں ایسا نہیں۔ یہ ناحق خون اللہ سب سے پہلے اسی کا حساب لے گا قیامت کے دن، یہ جن کا خون بہایا جائے گا۔ اور مالک، عہد شکنی نہ کرنا، دشمن سے بھی کوئی معاہدہ کر لو تو پابندی کرنا، اللہ کی ہاں اس سے بڑا کوئی عمل نہیں کہ ایفائے عہد کیا جائے، عہد کو پورا کیا جائے چاہے دشمن سے ہو۔ یہ وہ عمل ہے ایفائے عہد کہ جس پہ انسانیت کا اشتراک ہے، یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرک ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، جب معاہدہ کرتے ہیں آپس میں تو پابندی شرط ہو جاتی کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا، اب اس کی پابندی کرنا ہے۔ عہد شکنی نہ کرنا، جو توڑ دے تو اس کو چھوڑنا بھی نہیں، مگر تم عہد شکنی نہ کرنا۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے عظیم فعل یہ ہے ایفائے عہد، جو اپنے وعدوں کو، اپنے قول و قرار کو پورا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سورہ مائدہ کی پہلی آیت یہیں سے شروع ہوتی ہے، اے مومنو اپنے قول و قرار کو پورا کرو، اپنے وعدوں کو پورا کرو، اپنے عہد کو پورا کرو۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سورہ احزاب میں آواز دی کہ مومنین میں کچھ مرد ایسے ہیں، یعنی سب نہیں، من المؤمنین، مومنین میں سے کچھ اب سوچنا آپ کا کام ہے، روکنا میرا کام تھا سوچنے کے لیے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مولانا آئیے، ہمارے مہمان ہیں مولانا عظیم زیدی صاحب، لکھنؤ سے تشریف لائے. آئیے، معذرت دیر سے نگاہ پڑی میرے. سبھی موجود ہیں فرش ادا پہ، جو آتا ہے وہ اہم ترین ہی ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مہمان ہیں اور آئے بھی ہیں سرزمین لکھنؤ سے مولانا عظیم زیدی صاحب، اس لیے اب ان کے سامنے میں کوشش کروں گا ذرا اردو اچھی بول لوں، کوئی سمجھ میں آ جائے بات، لیکن یہ کہ کوشش میں اور خراب ہو جاتی ہے زبان. ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. اب یہ مومنین میں کچھ مرد ہیں، من المومنین رجال، مومنین تو بہت ہیں، ان میں کچھ مرد ہیں، رجل ہیں. رجل رجل کبھی بتا چکا ہوں، جس میں ساری مردانہ صفات ہوں عربی میں اسے رجل کہتے ہیں. ہر مرد مرد ہوتا ہے، رجل نہیں ہوتا. بھئی یوں سمجھا دیں آپ کو، اگر تکرار ہو جائے جب بھی معاف کر دیجیے گا، فضائل کے نقطے تو تکرار ہو ہی جاتے ہیں، ان کا لطف الگ ہوتا ہے. بھئی کیا تھا 39 دن تک جن کو پرچم دے کے بھیجا تھا، کیا مرد نہیں تھے؟ مرد تھے نا، سب مرد تھے، سب مرد تھے، مذکر تھے، یعنی مذکر تھے. لیکن جب رسول نے کہا کہ کل اسے علم دوں گا رجلن فرارن غیر فرارن، رجل ہوگا، کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا، نہیں کیا کہ خدا کے رسول ہم بھی تو رجل تھے. کیوں؟ سب عرب ہیں، سب جانتے ہیں کہ مذکر ہونا اور ہے، رجل ہونا اور ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، یا یہ بالکل پانی دے دو. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اسد کے بہت سارے، شیر کے بہت سارے نام ہیں، ریغم بھی ہے، عباس بھی، اسد بھی، اور نہ معلوم کتنے قسم کے اس کے نام ہیں، عین کے بہت سارے، کسی کے مفہوم بہت سارے ہیں لفظ کے، کسی کے نام بہت سارے ہیں، کبھی نام زیادہ ہوتے ہیں ایک لفظ ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے اس کے نام بہت سارے، اور کبھی ایک لفظ ہوتا ہے چیزیں بہت ساری الگ الگ ہوتی ہیں. خیر یا ربی کا، تو اسی میں آپ سمجھ میں آئے کہ رجل کیا ہے. من المومنین، مومنین مذکر ہے کہ نہیں؟ مومنین مذکر کا صیغہ ہے. اور اگر سب شامل ہو، جب بھی سب مومنین آگے کہ نہیں آگے ہیں، اگر مومنین باب تغلیب میں لے لیا جائے کہ مومنین جب کہا جاتا ہے تو اس میں مذکر مؤنث سب شامل ہیں، تو بھائی مذکر سب ہیں نا، مؤنث بھی ہو لیکن مذکر بھی سب ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا کہا گیا؟ من المومنین رجال، مومنین میں کچھ مرد ہیں، یعنی سب برداشت کر لیجیے ایک جملہ، یعنی سب نہیں ہیں، ورنہ من نہیں آتا. من المومنین رجال، مومنین میں کچھ رجل ہیں. صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، سچا کر دکھاتے ہیں وعدہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے، وہ وعدہ جو اپنے امام سے کیا ہے. وعدہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، کوفے والوں نے وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ بصرے والوں نے وعدہ کیا تھا نہیں کیا تھا؟ جمل سے پہلے سچا کہا سب نے؟ سب نے کہا سچا کر کے دکھایا کہ بس مومنین میں کچھ رجل ہیں. صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، اسے سچا کر دکھاتے. یہ عہد کی پابندی، ایسا نہیں کیوں؟ اور عہد کی پابندی وہ حکم ہے، وہ حکم الہی ہے جس میں مومن اور غیر مومن، مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں. اس لیے مولا نے کہا کہ چاہے مشرک سے معاہدہ ہو پورا کرنا. یعنی تین حکم اللہ کے ایسے ہیں جس میں کوئی تفریق نہیں ہے، مسلمان سے کیا ہو، غیر مسلمان سے کیا ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، یہودی ہو، اسے کوئی بھی ہو. تین، ایک پہلا حکم کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہاں بھی یاد دلایا جا رہا ہے, اس عہد کو یاد کیجئے جو ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے, اور والدین کی اطاعت, والدین سے اس نے سلوک. یہ والدین کی اطاعت ایسا حکم ہے جس میں کوئی تمیز نہیں, ماں باپ مسلمان ہو یا نہ ہو, مومن ہو یا نہ ہو, تمہیں اجازت نہیں ماں باپ کے آگے اف تک کرنے کی. نص قرآنی ہے, حدیث نہیں ہے, نص قرآنی, کوئی فرق نہیں. دوسرا حکم امانت کا لوٹانا, کوئی بھی امانت رکھوا کے جائے, مسلمان ہو یا مشرک ہو, مومن ہو یا غیر مومن, اس کے پلٹانے میں اللہ نے کوئی قید نہیں رکھی کہ کہیں ہڑپ کر جاؤ کہ چھوڑو مشرک کا ہے مال کھا جاؤ, ہندو کا ہے, عیسائی کا مال کھا جاؤ. کون سا اللہ پوچھے گا, تو مال غنیمت ہے, یہودی کا ہے کھا جاؤ, عیسائی کا ہے کھا جاؤ, غیر مومن کا ہے کھا جاؤ, وہ خوش ہوتے گا اس کا مال کھایا ہے, مخالف کا نہیں. امانت, امانت اس میں اللہ نے, اور یہی تو وہ صفت ہے رسول کی حقیقی. امانت تو میں نے بتائی نا کہ آیات الہی اور مجازن کیا ہے. رسول کی صفت امین ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں شب ہجرت کیا کہا تھا مولا سے, یہی تو فرمایا تھا کہ یا علی صبح مکے والوں کی امانت دے کے خواتین کو ساتھ لے کے مدینے آ جائیے گا اپنی حفاظت میں. تو کس کی امانتیں ہیں یہ؟ یعنی مشرکین مکہ 13 سال کی لڑائی کے بعد بھی جانتے تھے کہ اگر کوئی ہمارے سامان, ہماری امانت کی حفاظت کرنے والا ہے تو محمد عربی کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اب سمجھ میں آئے امین کی صفت کیسی؟ بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے. یہ امین. اور تیسرا وعدہ نبھانا, عہد کی پابندی, عقود کی پابندی, اس میں کوئی مزید. خبردار, جس سے بھی معاہدہ کرو, کفار سے بھی معاہدہ کرو, پابندی کرنا, جو معاہدہ کرو اس کی حفاظت کرنا. اللہ کو عہد شکنی بہت ناپسند, اور عہد کا نبھانا اللہ کی یہاں بہت بڑا منصب ہے, بہت بڑا کام ہے. اور اس کے بعد خود پسندی سے بچنا, اترانا مت, یہ لفظ ہے, ترجمہ یہی اس کا, اترانا مت. اچھا کام کرو کہیں اترا جاؤ کہ کتنا بڑا کام کر دیا میں نے. کہا سب سے خطرناک موقع اور آسان موقع شیطان کے لیے تم پر قبضہ کرنے کا وہی ہوتا ہے جب تم اپنے نفس پہ اترا رہے ہوتے ہو. اچھا کام کر لیا میں نے, تعریف چاہتا ہوں, لوگوں کے بڑھا چڑھا کے سراہنے میں نہ آ جانا. لوگ تو کرتے یہی ہیں, حلقہ چاروں طرف جمع ہے, واہ واہ سبحان اللہ, واہ واہ سبحان اللہ. کیوں؟ تمہارے نفس کو وہی سے قابو کر لے گا شیطان, پھر تمہیں مزہ ہی نہیں آئے گا جب تک واہ واہ نہ ہو. کس کو بٹھا دیا میرے سامنے, ہٹائیے, سو رہے ہیں بیٹھے ہوئے, بات ہی نہیں کر رہے, دوسرے لاؤ. معذرت کے ساتھ ہے نا, عادت ہو جاتی ہے, پھر تمہیں عادت پڑ جائے گی کہ جب میں بات کروں تو نہیں سب کہنے والے ہوں واہ 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 واہ, ورنہ مجھے بولا ہی نہیں جائے گا. کہا بولا جائے گا بھائی, تقریر ہی نہیں ہوگی, مجھے کیسے کروں بھائی, وہاں تو مجمع سو رہا تھا, لگ رہا تھا قبرستان میں پڑھ رہا ہوں. سمجھ گئے آپ؟ بہت معذرت کے ساتھ, خدا نہ کرے, خدا نہ کرے. اللہ جانتا ہے کہ کسی کو ڈیمیج کرنا میرا پیش نظر نہیں ہے, میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا. مولا کہتے ہیں کبھی ایسے لوگوں کا اپنے گرد مجمع اکٹھا نہ کرنا کہ تمہاری بات بات میں تعریف کریں, بات بات میں تعریف کریں, تباہ کر دیں گے تمہیں, کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. جب تمہیں ضرورت ہوگی, بستر مرگ پہ بیمار پڑے گے, تو سب چھوڑ کے سب سے پہلے یہی بھاگیں گے کہ اب کس کام کا رہا. دنیا میں ایسی عبرتیں بہت موجود ہیں, اترانا مت اچھے کام پہ, توقع نہ کرنا کہ لوگ تعریفیں کریں. ہاں جب اچھا کام کرو خوشی ہوتی ہے, روحانی خوشی, اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کر دیں, نماز نہیں پڑھتے شکر کا سجدہ کر دینا, سجدہ کرنے کا وقت نہیں تو اللہ اپنی زبان سے اللہ کا شکر ادا کر دینا, مالک تیرا شکر, اس قابل تو نے پایا کہ مجھ سے کوئی اچھا کام لے لیا, ورنہ ہم کیا, ہمارے اعمال کیا. خدا کی قسم صبح سے شام تک انسان سرگردان پھرتا ہے دنیا کے کاموں میں, سوچے تو صحیح, محاسبہ تو کرے. کوئی ایک نیکی اگر ہو جائے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ کوئی ایک کام تو مجھ سے ایسا ہوا، شاید شاید کسی مومن کا مجھ سے بھلا ہوا، یہ دل سے کوئی دعا دے گا میری مشکل حل ہو جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب دیکھیں، میں نے جو شروع پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ مولا کا ہاتھ یہ ہے، میں کہتا ہوں طبیب کائنات، طبیب کا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، نفس پہ ہاتھ رکھ کے مرض کی شناخت کر لیتا ہے، مرض مرض نہیں ہے۔ بچے اکثر مرض کہتے ہیں، کیونکہ میں اس لیے تکرار کی، ایک جگہ میں نے مرض کہہ دیا تو مجھے ٹوکا نہیں سے پڑھے لکھے آدمی نے مجلس کے بعد کہ صاحب آپ بار بار مرض مرض کہہ رہے تھے لفظ مرض، میں نے کہا بھائی مجھے نہیں پتا، مگر عربی میں یہ ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، عربی کا لفظ ہے، مرض ہے، مرض کہنا غلط ہے۔ اور شاعری میں جب لوگ نظم کر دیتے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس کا مطلب شاعر کو بھی نہیں پتا کہ مرض ہے کہ مرض ہے، وزن ہے کہ وزن ہے، وہاں وزن ہے وہاں زبر نہیں ہے، وزن نظم کر دیتے ہیں۔ میں تو شاعر واعر نہیں، لیکن اتنا تو پتا ہے نا بھائی کہ کم سے کم شاعر کو اتنا تو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جو میں نظم کر رہا ہوں یہ اس کا لفظ کا تلفظ زیر زبر کیا ہے، بہت زیادہ مجھے بھی نہیں پتا لیکن کچھ تو تھوڑا سا پتا ہے۔ تو مرض پہ میں نے یوں چونکا، دوبارہ میں نے کہا کہ مرض، تو نیچے سے کوئی ٹوک نہ دے، کیا مرض مرض کیے جا رہے ہیں، لفظ ہے مرض، تو مرض نہیں ہے بلکہ مرض ہے، صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اس مرض میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم یہ توقع کرو کہ لوگ میری تعریفیں کریں، نہیں، جب ایسا ہو اللہ کا شکر ادا کر دو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل سمجھا۔ صبح سے شام تک ہم لوگ سرگردان دنیاوی کاموں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کوئی کام ایسا ہو جائے کتنے شکر کی بات ہے، جتنی بھی بڑی نیکی کرو اسے چھوٹا سمجھو، اور جتنا ہی چھوٹا گناہ کرو کبھی اسے چھوٹا نہ سمجھو کہ چلو یہ تو چھوٹا سا جھوٹ تھا، نہیں، توبہ کرو، نہ معلوم کیا ہو کیا نہ ہو، لہذا توبہ کرتے رہو۔ اب بڑی نیکی کو ہمیشہ چھوٹا سمجھو، جتنا بڑا کام کر لو اسے کہو چھوٹا ہے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو وہی انسان پسند ہے جس میں عجز و انکساری ہوتی، عجز ہے انکساری ہے۔ معصومین سے سیکھیے نا، حسین کے گلے پہ خنجر چل رہا ہے، بہت ساری باتیں رہ گئی لیکن میں کیا کروں، یہ وقت مجھے اجازت نہیں دیتا، گلے پہ خنجر چل رہا ہے، قاتل کا خنجر ہے، حسین کی زبان پہ نہ پانی کا شکوہ نہ اس ہونے والے ظلم و ستم کا شکوہ نہ اس بات کا شکوہ کہ مالک میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، مالک میرے بعد رسول زادیوں کا کیا ہوگا، مالک میرے بعد میرے سینے پر سونے والی بچی سکینہ کا کیا ہوگا، کچھ نہیں۔ حسین کے لبوں پر تو مناجات ہے، پروردگار مالک خالق جو نعمتیں تو نے ہم پر نازل کی ہیں میں کیسے اور کس زبان سے اس کا شکر ادا کروں، یہ ہے حسین، اور یہ ہے حسین کی عبودیت کہ جس نے زیر خنجر اللہ کے لیے مناجات کی اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کے سر کو بلند کر دیا۔ حسین کو کسی سے ستائش کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو کسی سے سپاس کی ضرورت نہیں، حسین کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں، بتا رہا ہے کہ مالک جو کر رہا ہوں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہی تو جملے ہیں جب اصغر کا لاشا لے کر جاتے تھے اور آتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ، پروردگار گواہ رہنا تیری مرضی میں کھو گیا ہے حسین، جو تو نے میرے لیے امتحان رکھا ہے میں اس پہ راضی ہوں اور میرا سر تیری بارگاہ میں تسلیم ہے، سر تسلیم خم ہے، یہ ہے حسین، عبودیت بتا رہا ہے۔ اپنے کتنا ہی بڑا عمل ہو اسے چھوٹا سمجھنا اللہ کی بارگاہ، سارے اتنے سارے امتحان حسین کے سامنے لائے گئے۔ ایک روایت جو سنی ہے نقل کرنے کو دل چاہتا ہے کہ جب سکینہ سلجنا کے قدموں سے لپٹ گئی تھی میرے بابا کو لے کر نہ جا، حسین اتر آئے تھے، بچی کو گود میں اٹھا لیا تھا، میری بچی سکینہ جب یہ سارے امتحان لائے گئے تھے سامنے، تو میں نے دعا کی تھی پالنے والے ایک ایسی بیٹی دے جو میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں. پروردگار سب کے آنگنوں کو مہکتا رکھے. یہ چھوٹے چھوٹے پھول جو آپ کے آنگنوں میں پھرتے ہیں آپ کے سامنے کھیلتے پھرتی بچیاں, باپ جانتا ہے کہ اس کے دل میں بچی کی محبت کیا ہوتی. تب سوچئے حسین کے لیے سکینہ کیا ہے. ہم نے دعا کی تھی پالنے والے ایسی بیٹی جو میرے بغیر نہ رہ سکے میں اس کے بغیر نہ رہ سکوں, اور جب مجھے تیری خاطر اسے چھوڑ کر جانا پڑے تو میں چھوڑ کر چلا جاؤں. اسی لیے سینے پر سلانے کا عادی بنایا تھا یہ ضرب المثل بن جائے سکینہ کی اس کے بابا سے محبت, اور شام غریبہ میں سکینہ کا امتحان شروع ہو جائے جب اپنے بابا کا سینہ ڈھونڈ رہی. مجھے نہیں لگتا کہ سکینہ شب عاشور شام غریبہ کے بعد کبھی سوئی ہو. غش آ جانا اور بات ہے, سونا اور بات ہے. غش آ گیا ہو تو آ گیا. حسین نے عادی بنا دیا تھا سینے پر سونے کا. اس بچی کے امتحان کا تو باب ہی الگ ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کسی موقع پہ, یہ تو نقل ہے روایتوں میں کہ بے پالانوں کے اونٹ تھے, پالان نہیں تھے, اماریاں نہیں تھی, محملیں نہیں تھی, بڑے تو بیٹھ گئے, بچی کیسے بیٹھ. بچی تو کوہان پہ نہیں رک سکتی. ان ملونوں نے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کو رسیوں سے باندھا تھا. میں اتنی سخت روایتیں نہیں پڑھتا, جو پڑھتا ہوں وہی کافی ہوتا ہے گریہ کے لیے. لیکن میں کیا کروں کہ اس کو بھی میں نے بہت کم پڑھا, مختصر پڑھا, ورنہ تو پتہ نہیں کیسی منظر کشی. یہ تو لکھی ہوئی روایت ہے, بس یوں سمجھ لیجیے کہ رسی سے باندھا تھا. جب ہی تو راستے میں گری سکینہ, اور قافلے کو رکوانا پڑا تھا حسین. یہی تو سکینہ ہے کہ اگر دربار یزید میں اپنا دامن پھیلا دے کہ بابا اب تمہاری بچی کی کربلا ہے, یہ امتحان لے رہا ہے یزید. سکینہ اگر دامن پھیلا دے تو سر حسین اٹھ کر آ جائے گا. زندان ہے اور سکینہ. جو مشہور روایات نقل کی جاتی ہیں ان کا نچوڑ اپنے انداز میں بس پیش کروں گا کہ مصاب ہو جائیں, آپ بھی مصاب ہو جائیں, پھر آئندہ سال نہ معلوم کون ہے کون نہیں ہے. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ آپ کی زیارت ہوگی, ورنہ پھر ہماری وعدہ گاہ ہے حسین کی بارگاہ, وہاں بھی ملیں گے تو حسین کے فرش عزا پہ ہی انشاءاللہ ملیں گے. ہر آنے جانے والے سے پوچھتی ہے, نقل یوں ہی کیا جاتا ہے. دروازے زندان پہ بیٹھی ہے, سلاخیں پکڑ کے بیٹھی ہے, کہاں جا رہا ہے بھائی. اگر کسی نے کہہ دیا کہ عراق جا رہا ہوں تو بچی فوراً کہتی ہے بھائی میرا ایک کام کر دے. اور وہ قیدی بچی کو دیکھ کے رک جاتا, بتا تیرا کیا کام. کہ یہ بتا تیرا کربلا سے گزر ہوگا. وہ مسافر کہتا ہے کہ نہیں بھی جا رہا تو تیری خاطر چلا جاؤں گا, بتا کیا کام ہے تیرا. جب تو کربلا سے گزرے گا تیری ملاقات میرے بابا سے ہو. بچی تیرے بابا کا نام کیا ہے. میرے بابا کا نام ہے حسین ابن علی. جب میرے بابا سے ملنا تو کہنا تمہاری بیٹی سکینہ نے سلام کہا ہے. اور اگر وہ تجھے یہ کہے کہ میں سکینہ کو خیمے میں چھوڑ کر آیا تھا, اپنی آنکھوں سے سکینہ کو زندان میں چھوڑ. یہ حال ہے حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ. سارا دن زندان کے دروازے پہ بیٹھتی ہے، سورج غروب ہوتا ہے بابا کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتی۔ ایسی ہی ایک رات آئی، سورج ڈھلا، تاریکی ہوئی، مگر بچی پہلے سے زیادہ کچھ بے چین۔ سب چپ کراتے ہیں مگر چپ نہیں ہوتی۔ غش آ گیا، بچی کی آنکھ لگ گئی۔ اب اچانک چونک کر اٹھی، پہلے سے بھی زیادہ گریا۔ ماں سمجھاتی ہے، بچی کہتی ہے ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے، پھوپھی نے گود میں لے لیا، میری بچی چپ ہو جائے۔ پھوپھی اماں، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ سکینہ ہم بھی تمہارے بغیر نہیں رہے۔ سید سجاد نے اپنی آغوش میں لیا، بھیا کچھ دیر کے لیے بابا کا سر ہی منگا دو۔ بچی کے بین سن کر بیویاں رو رہی ہیں۔ گریہ شور گریہ بلند ہوا، صدائے گریہ بلند ہوئی، بھیجا گیا داروغہ کو، دیکھو کیا مسئلہ۔ آ کے پوچھا کیا بات ہے آج، کیوں اتنا زیادہ گریا؟ سید سجاد جا کر کہتے ہیں دروازے زندہ پہ، بھائی آج میری بہن کی حالت بہت خراب، کچھ دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، چپ ہو جائے۔ ارے بچی کے خاطر نہیں، اپنے آرام کی خاطر حکم دیا گیا، سر کو لے جاؤ تاکہ یہ شور گریا کم ہو، ختم ہو۔ سر لایا گیا، سید سجاد کے حوالے کیا گیا۔ سید سجاد نے آنسوؤں کا نذرانہ دیا بابا کو، سلام کیا، کلیجے سے لگایا، بابا کے سر کے بوسے لے کر آواز دی، سکینہ بابا کا سر آ گیا۔ بچی تڑپ کر دوڑی، بھائی سے بابا کا سر لیا اور آغوش میں لے کے زمین پر بیٹھ گئی زندان کی۔ منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہے، بابا جب چھوڑ کر ہی جانا تھا تو مجھے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا؟ بابا کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ کی بچی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی؟ اے بابا آپ تو چلے گئے، شمر ملون نے مجھے تماچوں سے مار، میرے گوشوارے چھینے گئے، میرے کانوں سے لہو بہتا رہا۔ اے بابا اب آ تو گئے ہو، سکینہ اب تمہیں جانے نہیں دے گی، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، بس عزادار ہو۔ ایک ماتم برپا ہو گیا زندان میں۔ اچانک روتے روتے سکینہ کی آنکھیں بھی بند ہو گئیں، آواز بھی بند ہو گئی، بس ادھر سکینہ چپ ہوئی۔ ماں کو قرار آ گیا کہ میری بچی سو گئی۔ پھوپھی مطمئن ہو گئی کہ سکینہ سو گئی، مگر زندان میں ایک فرد ہے، سید سجاد۔ ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس اتنا سنا، زینب گھبرا کر کہتی ہے، بیٹا ابھی تو میری بچی سوئی ہے، ابھی تو روتے روتے چپ ہوئی ہے، یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کر دیا؟ سید سجاد کہتے ہیں، ہاں پھوپھی اماں، ہاں میری بہن سو گئی، مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی۔ سنو آخری جملے، واقعہ کربلا تمام ہو گیا، قیدی رہا کر دیے گئے، ہماریاں تیار ہیں، محملیں سجی ہوئی ہیں، بیبیاں مدینے جانے کے لیے سوار ہو رہی ہیں۔ زینب نے بلایا، بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے؟ سید سجاد کہتے ہیں، آئیے پھوپھی جان میرے پیچھے پیچھے آئیے۔ آگے آگے سید سجاد، پیچھے پیچھے سب بیویاں، کچھ دور آگے چلے تھے۔ زینب فرماتی ہیں، بیٹا یہ تو زندان آ گیا۔ کچھ نہ بولے سید سجاد، دروازہ کھولا، زندان میں داخل ہو گئے، پیچھے پیچھے بیویاں بھی داخل ہو گئیں۔ اب جو اندر داخل ہوئے سب، تو کیا منظر دیکھا؟ ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے
بچی کو سینے سے لگا لیا ہو۔ میری بچی سکینہ، ارے تو نے سنا ہم آزاد کر دیے گئے، تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی، اے میری بچی محبلیں سج گئی، سواریاں تیار ہیں، ناقے تیار ہیں، میں تجھے اس تاریخ زندان میں چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ ارے میری بچی اتنا تو بتا، اگر مدینے میں کسی نے پوچھ لیا تیری بہن کو کہاں چھوڑ ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلب ما دم حسين۔
جناب سيدنا محمد